نمبر 9. فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل کثرت سے مسلمان ہوئے، مگر یہ لوگ زیادہ تر اسلام کا سیاسی غلبہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. ان کے اندر وہی ذہنی و فکری انقلاب نہیں آیا تھا جو ابتدائی لوگوں میں آیا تھا. اسلام کے بعض احکام، خاص طور پر زکوٰۃ، ان کی آزادانہ زندگی کے لیے ناقابل برداشت معلوم ہونے لگی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے یمن اور نجد کے علاقوں میں ان کے درمیان ایسے لیڈر ابھرے جو اسلام کا ایسا تصور پیش کرتے تھے جس میں زکوٰۃ کو منسوخ کر دیا گیا تھا. ان لیڈروں، مثلاً اسود اور مسیلمہ، نے اپنی بات کو خدا کی بات ثابت کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تاکہ جس الہامی زبان میں زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے اسی الہامی زبان میں اس کی فرضیت کو ساخت کر کیا جا سکے. اس قسم کی نبوت ان قبائل کی پسند کے عین مطابق ثابت ہوئی جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر ایک بوجھ خیال کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے جوخ در جوخ ان جھوٹے مدعیان نبوت کا ساتھ دینا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ان لوگوں کا حوصلہ اور بڑھا اور یہ فتنہ تیزی سے پھیلنے لگا، حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ مکہ، مدینہ اور طائف کے سوا تمام عرب میں بیشتر لوگ باغی ہو گئے. اسی کے ساتھ یہ خبریں بھی پھیلنے لگیں کہ یہ لوگ منظم ہو کر مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں جو کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اسامہ بن زائد کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ رومیوں کے مقابلے کے لیے شام کی طرف جائیں، جہاں اس سے پہلے موتا کے مقام پر رومیوں نے اسامہ کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھا. یہ لشکر روانہ ہو کر ابھی مدینے کے باہر پہنچا تھا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، اور وہ خلیفہ اول کے حکم کے انتظار میں وہیں ٹھہر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اس لشکر کو آگے روانہ کرنا چاہا تو بیشتر صحابہ نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ سارا عرب باغی ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں لشکر کو مدینے کے دفاع کے لیے یہاں رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسے نازک موقع پر اس کو دور بھیج دیا جائے. مگر حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی کسی رائے کو ماننے سے شدت کے ساتھ انکار کر دیا. تمام بڑے بڑے صحابہ اسامہ بن زائد رضی اللہ عنہ کی سرداری میں مدینے کے باہر جمع تھے. اس وقت لوگوں کے اندر دو باتیں بحث کا موضوع بنی ہوئی تھیں. ایک یہ کہ اتنے نازک موقع پر اسلامی لشکر کا مدینے سے دور جانا حکمت کے خلاف ہے. دوسرے یہ کہ اسامہ بن زائد ایک غلام کے لڑکے تھے، اس لیے بہت سے لوگوں کو ان کی سرداری پر انقباد تھا. نیز وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسامہ ابھی صرف 17 سال کے نوجوان ہیں اور ان کی ماتحتی میں بڑے بڑے صحابہ ہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ کسی معمر قریش کو سردار مقرر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ابتداءً اس لشکر میں شامل تھے. وہ لوگوں کا پیغام لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے پہلی بات سن کر فرمایا، لشکر کی روانگی کے بعد اگر میں مدینے میں تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو پھاڑ کھائیں، تب بھی میں ایک ایسے لشکر کی روانگی کو روک نہیں سکتا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو۔ دوسرے، پیغام کو سن کر آپ نے فرمایا، کیا ان کے دلوں میں ابھی تک جاہلی فخر و تکبر کا اثر باقی ہے؟ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور لشکر کو خود رخصت کرنے کے لیے پیدل چل کر لشکر گاہ تک پہنچے۔ اسامہ بن زید کو ان کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ جب اسامہ اپنی سواری پر چلے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے۔ اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم کو سواری سے اترنے کی ضرورت ہے۔ یہ خلیفہ اول کی طرف سے گویا لوگوں کے سوال کا عملی جواب تھا۔ خلیفہ کو اسامہ کی رکاب میں چلتے دیکھ کر سب کا انقباض ختم ہو گیا۔ اسامہ کی سرکردگی میں صحابہ کا لشکر رومی علاقے کی طرف روانہ ہوا تو اس کی خبریں چاروں طرف پھیل گئیں۔ بہت سے مخالفین کے لیے یہ مسلمانوں کے اعتماد کا مظاہرہ بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مدینے والوں کے پاس کافی طاقت ہوگی، جب ہی تو وہ اس نازک وقت میں اتنا بڑا لشکر دارالسلطنت سے دور بھیج رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مدینے پر اقدام کرنے میں ہم کو توقف کرنا چاہیے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے اوپر اقدام کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسامہ بن زید کے لشکر کو رومیوں کے خلاف مہم میں زبردست کامیابی ہوئی۔ اس مہم میں ان کو 40 دن لگے۔ اسامہ بن زید اس مہم کی قیادت کے لیے موزوں ترین شخص تھے، کیونکہ ان کے باپ زید بن حارثہ کو رومیوں نے موتا کی جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑک رہا تھا۔ اسامہ کی رہنمائی میں اسلامی لشکر انتہائی بے جگری سے لڑا اور رومیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ کافی قیدی اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر باغیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ان کو زیر کر لیا گیا۔ رسول کی پیروی ان کے لیے دشمنوں پر غلبے کا ذریعہ بن گئی۔ نمبر 10، بحقی اور ابن عساکر نے حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے ایک دستہ حضرت عمرو ابن العاص کے سرداری میں بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت عمرو ابن العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کیے تو دشمن کی کثرت سے ان کو خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا اور 200 آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا. اس دستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ بھی شامل تھے. آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اس دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور حضرت عمر ابن العاص سے جا کر مل جائیں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا دستہ جب منزل پر پہنچا اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو. حضرت عمرو بن العاص نے کہا، میں تم سب کا امیر ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے لکھا تھا، تم لوگ اس کے مطابق میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو. حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا. انہوں نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا، تم اپنے ساتھیوں کے امیر ہو اور ابو عبیدہ ہمارے امیر ہیں، بل انت امیر اصحابک و ابو عبیدہ امیر المہاجرین. حضرت عمر ابن العاص اس تقسیم پر راضی نہیں ہوئے. انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری حیثیت امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے بھیجے گئے ہو. انما انتم امدتم بکم فانا القائد. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب یہ حال دیکھا تو کہا، اے عمرو، تم پر واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رخصت کرتے ہوئے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو دونوں اتفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا. پس خدا کی قسم، اگر تم میری بات نہ مانو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو عبیدہ نے امارت عمرو ابن العاص کے حوالے کر دی اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے پر راضی ہو گئے. فسلم ابو عبیدہ الامارہ لعمرو ابن العاص بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 4. اگر دونوں اپنا اپنا اصرار جاری رکھتے تو مسئلہ ختم نہ ہوتا اور جو طاقت دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجی گئی تھی وہ آپس میں لڑ کر فنا ہو جاتی. ایسے اختلافی مواقع پر ایک شخص کا جھکنا پوری جماعت کو طاقتور بنا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ جھکنے سے پوری جماعت کمزور ہو جاتی ہے. نمبر 11. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے آخری ابراہیم تھے. وہ ماریا قبطیہ کے بطن سے 9 ہجری میں پیدا ہوئے. تقریباً 18 ماہ کی عمر میں ابراہیم کی وفات ہو گئی. جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن تھا. محمود پاشا کی فلکی کی تحقیق کے مطابق یہ 29 شوال 10 ہجری کی تاریخ تھی. قدیم زمانے میں گرہن کے متعلق طرح طرح کے توہمات خیالات پھیلے ہوئے تھے. انہی میں سے یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے. ابراہیم کی وفات کے دن جب سورج گرہن پڑا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بتایا کہ موت کے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے وہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بلکہ ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس جب تم اس قسم کی چیزوں کو دیکھو تو ڈر کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور اس کو پکارو اور اس سے مغفرت مانگو۔ بحوالہ متفق علیہ۔ سورج گرہن یا چاند گرہن محض اتفاقاً نہیں ہوتے، بلکہ متعین فلکیاتی قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ سورج اور چاند دونوں نہایت محکم قدرتی اصول کے مطابق حرکت کر رہے ہیں۔ اس حرکت کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، اس طرح سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اور چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی اور وہ صورت پیش آتی ہے جس کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ گویا سورج گرہن کا مطلب سورج کا چاند کے اوٹ میں آ جانا ہے، اور چاند گرہن یہ ہے کہ زمین کے اوٹ میں آ جانے کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے معلوم فلکیاتی نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلاً 16 فروری 1980 کو جو سورج گرہن پڑا وہ بہت پہلے سے فلکیات دانوں کو معلوم تھا اور نہایت صحت کے ساتھ اس کے اوقات متعین کیے جا چکے تھے، اور انہی متعین اوقات کے مطابق وہ شروع اور ختم ہوا۔ اس طرح کے گرہن برابر ہوتے رہتے ہیں، البتہ ان کے دکھائی دینے کے علاقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کہیں مکمل گرہن دکھائی دیتا ہے اور کہیں جزوی گرہن۔ مکمل سورج گرہن کے وقت سورج کی روشنی تقریباً 1000 گنا کم ہو جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھی جائے۔ یہ نماز اللہ کے آگے اپنے عجز اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ نے ہمارے لیے روشنی اور حرارت کا مستقل انتظام کیا ہے۔ سورج گرہن یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جس خدا نے اس کو روشن کیا ہے وہی اس کو ماند بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نعمت کو جب چاہے واپس لے لے۔ اس لیے جب گرہن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کے مقابلے میں اپنے محتاجی کا تصور کر کے اللہ کے آگے گر پڑے، وہ پکار اٹھے کہ خدایا اگر تو سورج کو بجھا دے تو کوئی اس کو جلانے والا نہیں، اگر تو ہم کو روشنی اور حرارت سے محروم کر دے تو کوئی ہم کو روشنی اور حرارت دینے والا نہیں۔ گرہن کا یہ معاملہ صرف چاند اور سورج کے ساتھ مخصوص نہیں، اس قسم کے واقعات اللہ کی دوسری نعمتوں کے ساتھ بھی مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ صحت کے ساتھ بیماری گویا جسم کا گرہن ہے، اور اچھے موسم کے ساتھ خراب موسم گویا فضا کا گرہن۔ اس طرح ایک ملی ہوئی نعمت کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر اس کے نعمت ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے تاکہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے اور وہ یہ سوچے کہ اگر اللہ اس کو مستقل طور پر چھین لے تو آدمی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب سے ڈریں۔ انسان کو ڈرنے والا بنانے کے لیے جو اہتمام کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قسم کا اہتمام وہ ہے جس کو گرہن کہا جاتا ہے۔ زمین مسلسل حرکت میں ہے، اس کے علاوہ زمین کے گولے کا اندرونی حصہ نہایت گرم پگھلے ہوئے مادے کی صورت میں ہے، جو ہر وقت کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے قدموں کے نیچے زمین کی سطح بالکل ٹھہری ہوئی حالت میں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر عام حالات میں ہم کو اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کبھی بھونچال کے ذریعے زمین کی اوپری سطح کو ہلا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ خدا نے اس کے لیے تباہ کن لاوا کو کس طرح بند کر رکھا ہے۔ اگر وہ اس کو آزاد کر دے تو انسان کا کیا حال ہو۔ اسی طرح بارش ایک عجیب و غریب نعمت ہے، سورج کے اثر سے پانی کے بخارات کا اٹھ کر اوپر جانا، ان کا بدلیوں کی صورت میں جمع ہونا، اور پھر ہوا کے ذریعے جگہ جگہ باران رحمت بن کر نازل ہونا، اور پھر زمین کو سرسبز شاداب کرنا، یہ سب رحمت خداوندی کے عجیب و غریب کرشمے ہیں جو وہ مستقل طور پر اپنے بندوں کے لیے کرتا رہتا ہے، مگر خود بخود ملتے رہنے کی وجہ سے آدمی اس نعمت کی قدر بھول جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی زمین پر خشک سالی پیدا کی جاتی ہے تاکہ آدمی کا شعور جاگے اور وہ خدا کی نعمت کی قدر کر سکے۔ ہوا کیسی عجیب و غریب نعمت ہے، ہوا ہر آن ہم کو تازہ آکسیجن پہنچا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا کی جھونکے خدائی پنکھے کی طرح ہم کو فرحت بخشے رہتے ہیں، ہوا بارش کے نظام کو درست کرتی ہے، ہوا کے بے شمار فائدے ہیں، مگر جس طرح وہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، اسی طرح اس کی اہمیت بھی ہمارے شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ہوا کو طوفان بنا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی یہ جانے کہ ہوا کی صورت میں اللہ نے اس کی زندگی کے لیے کیسا حیران کن انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک گرہن ہے، اور وہ اس لیے آتا ہے کہ آدمی کے اندر نعمت کے احساس کو جگائے۔ قرآن میں سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا ہے، اس چیز کو دیکھو جس کو تم بوتے ہو، تم اس سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو کھیتی بنانے والے، اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس بنا کر رکھ دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم قرض دار ہو گئے، بلکہ ہم تو بالکل محروم ہو گئے۔ پانی کو دیکھو جس کو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں، پھر کیوں تم شکر نہیں کرتے۔ آگ کو دیکھو جس کو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے، ہم نے ہی اس کو بنایا ہے یاد دلانے کے لیے اور تمہارے برتنے کے لیے۔ پس اللہ کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بڑا ہے۔ ہماری پوری زندگی ایسی خدائی نعمتوں کے اوپر نربھر ہے जो किसी भी लम्हा वापस ली जा सकती है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो अपने खालिक व मालिक का शुक्रगुजार बने, ताकि वो अपनी नेमतों से कभी उसको महरूम न करे। ये शुक्रगुजारी ही आदमी को खुदा की नेमतों का मुस्तहक बनाती है। मौजूदा दुनिया में भी और मौत के बाद आने वाले आखिरत में भी।